خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اس آیت کے ذیل میں جو آج پڑھی گئی تھی, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ ثانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو بھی مریدین سے پیسے لے کر کسی دینی کام میں لگوانے چاہیے, اور مسئلہ اسی آیت سے نکلتا ہے. فرمایا خود من اموالک صدقۃ, ان کے مالوں میں سے آپ لیجئے پیسہ, کچھ مال لیجئے, تو طاہرہم بہا, تاکہ اس مال کے لینے کے ذریعے آپ ان کو پاکیزہ بنا دیں روحانی بیماریوں سے, وتزکیہم, اور آپ ان کا تزکیہ کریں, وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کیجئے, مال ان سے لے کر مال خرچ کروا دیجئے کسی دینی کام میں اور دعا بھی کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون اور طمانینت ہوگی. مسائل السلوک جو بیان القرآن کا حاشیہ ہے, اس میں حضرت نے آیات سے مسائل نکالے ہیں, قرآن کی آیات سے تصوف کے مسائل کا استنباط فرمایا ہے, اور بڑا عجیب استنباط ہے. ہمارا ارادہ بھی ہے کہ اس کو اس پر کام, بلکہ کام تقریباً قریب ہونے کے قریب ختم ہونے کے ہیں الحمدللہ, کہ اس کو باقاعدہ مدلل اس کو شائع کیا جائے, اور پھر سب اول مرحلے میں, اور اس کے بعد اس کا عربی میں ترجمہ کرا کر, تاکہ عرب ملکوں میں جو ایک قسم کی چڑ ہے تو تصوف کے نام سے, اور بلکہ اب کیا وہاں کیا چڑ ہے, یہیں پر یہاں بھی بہت چڑتے ہیں بعض لوگ, تو ان کے لیے بھی پیشانی سے بل آ جاتے ہیں جب کوئی پیری مریدی کی بات کی جائے, اصلاح اور تزکیہ کی. بھائی چلیں پیری مریدی نہ کہیں آپ, اصلاح اور تزکیہ کے لیے, لیکن پیشانی پہ بل آ جاتی ہے شیخ سے تعلق, یہ کیا ہوتا ہے بھائی, یہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ کیا ہوتا ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اتنے سارے ہمارے اکابر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے بغیر تعلق والا, کوئی ایک نہیں دکھا سکتے, تو وہ سب بیوقوف تھے, یا تو وہ غلط تھے یا ہم غلط ہیں, سیدھی بات ہے, یا تو ہمارے اکابر غلط. اور یہ اکابر کی بات نہیں, یہ تو شروع سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان, اگر دو سال میں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو ایک واسطے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے, اگر میں ان کے پاس نہ لگائے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, چلیے ہم تو مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, تو تقلید تو پوری ہونی چاہیے, اس میں بھی تقلید ہونی چاہیے. دیکھیے میں عرض کروں, ایک فقہ ظاہر ہے اور ایک فقہ باطن ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قدوری ہے ہدایہ ہے, جہاں فقہی مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کتابوں میں, یہ فقہ ظاہر ہے, نماز ایسے پڑھنی ہے, روزہ ایسے رکھنا ہے, زکوٰۃ ایسے دینی ہے, اور ایک فقہ باطن بھی ہے, وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے, یہ فقہ باطن ہے, روحانی بیماریوں کا علاج. بھائی میں عرض کروں, ایک آدمی نے زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ دے دی, اور زکوٰۃ دیتے وقت اپنے آپ کو افضل سمجھا, جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو حقیر سمجھا, مفتی تو کہے گا ہو گئی زکوٰۃ, لیکن خود فیصلہ کریں کیا ہے یہ, جس کو دے رہا ہے اس کو حقیر سمجھا, اپنے آپ کو افضل سمجھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں, یہ فقہ باطن نہ ہونے کا نتیجہ ہے. فقہ ظاہر پہ عمل ہوا, فقہ باطن پہ عمل نہیں ہوا, نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقہ باطن ہے, یہ اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے, صوفیاء کرام سے حاصل ہوتا ہے, اہل اللہ سے. امام احمد ابن حنبل حضرت بشر حافی کے پاس جاتے تھے, جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, ان سے تعلق تھا, پھر حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ نے صحابہ کے تعلق قائم کیا, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا. تو بہرحال یہ اس میں شیخ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مریدین سے مال لے کر دینی کاموں میں خرچ کروائے, اور یہ ان کے لیے باعث تمانینت اور سکون ہوگا. پھر سورہ توبہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ دو آیتیں روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ یہ آخری دو آیتیں ہیں, سب سے آخری آیتیں, ان کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور احادیث میں ان کے ان دو آیتوں کے بڑے فائدے اور فضائل آئے ہیں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح میں اور شام میں ان دو آیتوں کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیں گے, چاہے ان دو آیتوں کو اس نے جھوٹی زبان سے پڑھا ہو. جھوٹی زبان سے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیں گے. اور یہ روایت نقل کر کے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میرا صبح و شام ان دو آیتوں کو پڑھنے کا ساتھ ساتھ مرتبہ معمول ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, لکھ بھی دیا انہوں نے تحدیث بن نعمت کے طور پہ بطور ترغیب, تاکہ ہم لوگوں کو ترغیب ہو جائے. اور اس آیت میں ایک بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے دین کا کام کرنے والوں کو. لقد جاءكم رسول من انفسكم, ارے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہارے اندر تمہی میں سے ہے. اور ایک روایت میں اس کو یوں پڑھا گیا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم, ایک روایت میں یوں بھی ہے انفس یعنی تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے. دونوں صورتوں میں ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے. عزیز علیہ ما عنتم, اور یہ اتنا شفیق ہے تم پر, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اتنی زیادہ. یہ بیان فرمائی گئی قرآن کریم میں کہ جو عزیز علیہ ما عنتم, جو کام تم پر, جو چیزیں تم پر گرا ہوتی ہیں یہ ان کو بھی اچھی نہیں لگتی. تو میری امت پر کوئی چیز گرا نہ گزرے, ان پر جو چیز تمہیں گرا گزرتی ہے یہ ان پر بھی بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم, اور تمہارے اے حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ تم پر حریص ہیں, یعنی تمہارے فائدے کے لیے حریص ہیں, تمہارے ایمان پر اور تمہارے حالات کی درستگی پر حریص ہیں, خواہش مند رہتے ہیں کسی طرح تم ایمان لے آؤ, تم جو ایمان والے ہیں وہ کامل ایمان والے ہو جائیں اور تمہارے حالات درست ہو جائیں. وصلاح شانکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی رؤوف مہربان ہیں اور رحیم ہیں, رحم دل ہیں. یہ رؤوف اور رحیم یہ دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں, لہذا اس میں گنجائش ہے. اگر کسی کا نام عبد الرؤوف ہو تو ہم اس کو رؤوف کہہ لیں, لیکن عبد الرحمان یہ کہنا, اس کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں رؤوف اور رحیم میں کا اطلاق ہو سکتا ہے مخلوق پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ فون آیا دارالعلوم میں, تو دوسری طرف جو صاحب تھے جن کا فون آیا تھا انہوں نے کہا حضرت میں رحمان بات کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب نے فرمایا محمد شفیع کا ابھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ رحمان سے بات کر سکے. یہ کہہ کر حضرت رکھنے لگے فون تو اس کو تنبیہ ہو گئی. اس نے کہا حضرت عبد الرحمان بول رہا ہوں. تو یہ رحمان ہم کسی کا نام عبداللہ ہو ہم اس کو اللہ کہتے ہیں, کسی کا نام عبداللہ ہو تو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو. تو بھائی یہاں عبد الرحمان کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کیوں کہتے ہیں ہم ایسا. گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ یہ اس کو رحمان کہہ دیا مخلوق کو, تو یہ تو غلط ہوا. آگے یہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوُ کہ اگر یہ ان کی حالت تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ حریص ہیں, حرص میں رہتے ہیں اس بات کے کہ تم ایمان لے آؤ, اور ایمان جو لے آئے ان کے حالات درست ہو جائیں, وہ کمال درجے کو پہنچ جائیں, لیکن پھر بھی اگر تم نے ان سے منہ موڑا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہوا, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم کا جو اونچائی, ایک آدمی اونچائی پر ہو اس کی سب جگہوں پر نظر ہوتی ہے, تو گویا عرش عظیم کا رب ہونے سے مراد یہ سارے عالم پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے, سب اللہ کی نظروں میں ہیں, کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی رہنمائی ہے کہ اگر کہیں سے اعراض کیا جا رہا ہو دین کی بات کی کسی سے اور وہ اعراض کرے بے اعتنائی کرے تو اس صورت میں صبر کرنا چاہیے, اور صبر کرتے ہوئے کام میں لگے رہنا چاہیے, کام نہیں چھوڑنا چاہیے. کام کر اور جس کا ہے کام اس پہ تو انجام چھوڑ, اس میں ہے ناکام تو پھر بھی نہ رب کا کام چھوڑ, وقت ہے جد و جہد کا راحت و آرام چھوڑ. پہلا کیا مشرا ہے یاد نہیں آیا. بہرحال یہ بڑی رہنمائی کی بات ہے کہ دین کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے چاہے ناکامی کیوں نہ ہو رہی ہو, لیکن ہم کیوں چھوڑیں, جس کا کام ہے ہم تو اسی پر بھروسہ کر کے لگے رہیں. اور یہ آیت گزری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل خانقاہ کے پاس بس یہی ایک آیت ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور بھی آیات ہیں جن سے اہل اللہ کی صحبت, کسی ایک اللہ والے کی صحبت اٹھانا ہر مسلمان پر واجب ہونے کا مسئلہ نکلتا ہے. ایسی ایک آیت نہیں ہے, اور بھی ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ یہ بھی آیت ہے. الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا یہ بھی امر کا, فَاسْأَلْ امر کا صیغہ ہے, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, لہذا سب پہ واجب, ہر مسلمان پہ واجب ہو گیا کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کسی ایک اللہ والے اور باخبر سے سیکھے. یہ آیت تو بہت ہی شرعی ہے صراحت کے ساتھ, کیونکہ خبیرہ مفرد ہے, مفرد ہے, واحد, جس کو ہم واحد کہہ لیتے ہیں, واحد جمع میں واحد کا کہہ دیا جاتا ہے, یا انگریزی والے اس کو سنگولر کہہ دیتے ہیں جو پلورل کے مقابلے میں آتا ہے, تو یہ سنگولر کہہ لیجئے. خبیرہ مفرد ہے, کیا پوری دنیا میں ایک ہی باخبر ہے اللہ کا, ایک ہی اللہ والا ہوگا؟ نہیں, بہت سے اللہ والے ہیں. مراد یہ ہے کہ تم کسی ایک باخبر سے پوچھو جس سے تمہارا مزاج ملتا ہو, مگر پوچھو, پڑھ کرنا, سوالی بنو, بھکاری بنو, لفظ ہے فسأل کا, بھکاری بن جاؤ, غلامی اختیار کرو کہ ہمیں بھی آپ اللہ والا بنا دیجئے, ہمیں بھی کیسے اللہ والے بنتے ہیں ہمیں بھی بنا دیجئے آپ. یہ فسأل کا لفظ امر ہے, اس سے وجوب ثابت ہو گیا, الامر للوجوب, لہذا ہم سب پہ واجب ہے کسی ایک اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھیں, اس کو اپنی بیماریاں بتائیں کہ میں, مجھ سے شرعی پردہ نہیں ہوتا, مجھ میں ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی, بتا دیجئے, وغیرہ وغیرہ جو گناہ ہیں وہ بتانے چاہیے. خالی صحبت اٹھانا تھوڑی کافی ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور اس کو مرض نہ بتائیں تو کیا وہ عالم الغیب ہے؟ جب تک آپ اس کو اپنا مرض نہیں بتائیں گے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, وہ نسخہ لکھ کر دے گا. اچھا, ڈاکٹر کی بات پر یاد آیا, ہم کیا کسی جب بیماری ہوتی ہے, ہمیں بخار ہوتا ہے, تو ہم 5 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا 6-7 ڈاکٹروں کے پاس؟ اور اگر جائیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور بعض لوگ تو فیملی ڈاکٹر بنا لیتے ہیں کیونکہ مناسبت ہوتی ہے, ان کو اسی ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ایک روحانی ڈاکٹر بھی گویا منتخب کرنا چاہیے. بس یہ ہے مسئلہ سیدھا سیدھا. تو کونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے کسی ایک اللہ والے کی صحبت کا اٹھانا واجب. آپ عید کی نماز نہ پڑھیں تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. جمعہ پڑھنا, جیسے کل جمعہ ہے, کل جمعہ پڑھنا واجب ہے. جو جمعہ نہ پڑھے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ عید کی نماز نہ پڑھے, چھوڑ دے اس, یعنی کوئی عذر بھی نہ ہو, تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھی جاتی ہے؟ وہی رائے ایسے آدمی کے بارے میں ہونی چاہیے جو کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتا, اس سے اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتا. اس کے اوپر بھی یہی چیز فٹ آتی ہے کہ اس نے ایک واجب کو ترک کر رکھا ہے. وہی بات نا, ہمارے اکابر نے اسی لیے تو ان کا علم تھا, وہ علم کے پہاڑ تھے, وہ سمجھتے تھے واقعی واجب ہے, انہوں نے عمل کیا اس پر, کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا. یا یوں سمجھ لیجئے, وَيُزَكِّيهِمْ, پورا اللہ تعالیٰ نے کامیابی مکمل دین میں رکھی ہے, مکمل کامیابی مکمل دین میں رکھی ہے. تو مکمل دین کا ایک حصہ تو تزکیہ بھی ہے, وَيُزَكِّيهِمْ یہ بھی ہے ایک حصہ. تو جب تک ہم یہ وَيُزَكِّيهِمْ پہ عمل نہیں کریں گے, اس پہ عمل تو یہی ہے کہ کسی ایک باخبر اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والا سچا اللہ والا ہو, اس سے ہم اپنا علاج کرائیں, اس سے اللہ کی محبت سیکھیں, تو اس وقت یہ تشکیہ کا یہ حکم ادا ہوگا, ہمارا دین پورا ہوگا. لہذا دین ناقص رہے گا, ناقص دین پر ناقص کامیابی, کامل دین پر کامل کامیابی. اب ہم فیصلہ کریں, ہم کیا ناقص کامیابی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یا مکمل کامیابی چاہتے ہیں؟ تو یوں سمجھ لیجیے اس مسئلے کو. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جز میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم فرمایا اور دوسرے حکم میں تقویٰ کا طریقہ بتا دیا, تقویٰ کے حاصل ہونے کا طریقہ بتا دیا کہ اتقوا اللہ یعنی تقویٰ اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی کسی ایک باخبر کے. یہاں صادقین کا لفظ سے کوئی وہ کسی کو اشکال نہ ہو کہ یہاں تو جمع کا لفظ آیا صادقین, تو کم سے کم تین پر اطلاق ہوتا ہے صادقین. صادقین کے ساتھ رہو یعنی بہت سارے سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اچھا, سچے سے مراد کون ہے؟ سچے سے مراد بھی متقی ہیں. یا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی سچے ہیں اور یہی متقین ہیں. یعنی جو سچا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے, جو متقی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. کلی متساوی ہے, جس کو ہمارے یہاں منطق میں کہتے ہیں کلی متساوی. ہر صادق سچا ہوتا ہے, ہر متقی صادق ہوتا ہے, اور ہر صادق متقی ہوتا ہے. تو یہاں صادقین سے مراد متقین ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین؟ یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا کہ تقوی اختیار کرو اور متقین کے ساتھ ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا. وجہ اس کی یہ ہے, صادقین کا لفظ نازل فرمان, صادقین مطلب یہ ہے جو اپنے تقوی میں سچا ہو. تقوی تو ہو, تقوی تو میں نے بھی کر لیا اختیار, تو تقوی میں سچا ہو اس کے ساتھ رہو, ورنہ اہل تقوی کی صورت تو میں نے بھی بنا رکھی. تو تقوی میں جو شخص سچا ہو اس کے ساتھ رہو, اس سے سمجھو دین کو. ایک مرتبہ میں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے, کمرے میں تھا میں حضرت والا کے, میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت پہلے تقویٰ کا حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا, لیکن یہ اب تک وہ ایک سوال ہوتا تھا دل میں کہ کوئی علامت ایسی تو ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کا دل بھی متقی ہے، اس کا باطن بھی متقی ہے. ظاہر تو کسی بہت سے لوگ تقویٰ والوں کے جیسا ہوتا ہے، انبیاء کے جیسا ہوتا ہے، صلحاء کے جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا باطن بھی، دل بھی اس کا ویسے ہی ہے جیسا ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہے. تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی برکت سے تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ راز عطا فرمایا ایک ایک آیت کے ذریعے، تو اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں. حضرت نے فرمایا ہاں بتاؤ. اجازت مل گئی تو میں نے عرض کیا کہ ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بس یہ آیت ہے، اس سے پتہ چل گیا. ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہو یہ علامت ہے کہ دل کا تقویٰ ہے، دل کے اندر تقویٰ ہے، بس پتہ چل. اور شاعر اللہ کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ماں باپ اللہ کی نشانیاں ہیں، علماء اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم کا ادب کرنا اللہ کی، جو ان سب چیزوں کا ادب کرے گا بس وہی اس کا دل متقی ہے، اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے، بس اس سے پتہ چل گیا. میں نے کہا حضرت آپ نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ قلم کے اوپر کتاب نہ رکھو، نہ کتاب کے اوپر قلم رکھو، نہ چشمہ رکھو. ایک مرتبہ میں کتاب کے اوپر رکھ کے اپنی حماقت سے کوئی پرچہ لکھنا تھا، پرچے پہ کچھ لکھنا تھا تو کتاب نیچے رکھی بطور سہارے کے اور لکھنے لگا. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو کتاب کے ادب کے خلاف ہے، الگ سے کوئی گتا وغیرہ لو، کتاب پہ رکھ کے تم لکھ رہے ہو. تنبیہ فرمائی. یہ شیخ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے بتائیے، جو کمال ایک ادب کی خلاف ورزی پر بھی وہ خاموش نہ رہے. یہ کیا ہوگا؟ تو یہ سکھایا. ظاہر ہے جن کتاب وہ دینی کتاب تھی اس کا ادب، وہ دینی کتاب میں دین کے احکامات ہیں اصل میں ان کا ادب. تو بس جو با ادب ہو، با ادب ہر چیز کا ادب آتا ہو اس کو، ہر چیز کا. مسجد میں جائے تو مسجد کے آداب اس نے سیکھ رکھے ہوں، گھر میں جائے تو والدین کے آداب اس نے سیکھے ہوئے ہوں، علماء کے پاس جائے تو علماء کے آداب سیکھے ہوں اس نے، کہ کیا آداب ہیں، نماز پڑھے تو نماز کے کیا آداب ہیں، کیا سنتیں، کیا واجبات، کیا مستحبات ہیں، ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے. تو یہ بادر ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہو، فإنها من تقوی القلوب، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. حضرت والا سے مجھے شاباش، دو مرتبہ شاباش دیا، شاباش شاباش. دیکھیے اس آیت سے مسئلہ حل ہو گیا کہ دل میں تقویٰ کی علامت کیا ہے. اگرچہ دل نہیں، چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا کسی کا، لیکن اللہ نے علامت بتا دی کہ یہ علامت دیکھ لو، بس سمجھ لو کہ یہ بھی متقی ہے، اس کا دل متقی ہے، ظاہر بھی متقی ہے، باطن بھی متقی ہے. ورنہ ظاہر تو بہت سے لوگوں کا متقی والا ہوتا ہے، متقین کے جیسا ہوتا ہے. تو یہاں پر صادقین کا لفظ اس سے اشکال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جمع کے مقابلے میں اگر جمع آ جائے تو اصول میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد على الاحاد، جمع کے مقابلے میں جب جمع آ جائے تو اکائیوں پر اکائیاں تقسیم ہوتی ہیں، یہ اصول ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کا وقت آ جائے تو تم اپنے چہروں کو دھویا کرو. یہاں یا ایھا الذین آمنوا جمع ہے، فاغسلوا وجوہکم یہ بھی جمع ہے. وجوہ تو کیا ہر آدمی کے تین چہرے ہوتے ہیں؟ وجوہ تو جمع ہے، وجہون کی جمع ہے، اور تین جمع کا اتنا کم سے کم تین پر ہوتا ہے عربی میں، اور زبانوں میں تو ہو جاتا ہے دو پر بھی اطلاق جمع کا ہی ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، وہ عربی میں تسمیہ کا کیا الگ ہے. تو کم سے کم تین پر اطلاق ہوتا ہے جمع کا. تو کیا ہر مسلمان کے تین چہرے ہیں؟ ایک ہی چہرہ ہے. تو یہاں جمع کے مقابلے میں جمع ہے، اکائیوں پر اکائیاں تقسیم ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ہر ایک اپنا اپنا چہرہ جو ایک ہے وہ دھوئے، اور آگے دوسرے اعضاء کا ذکر ہے. تو یہ جمع کے مقابلے میں جب جمع ہو تو اکائیوں پر اکائیاں تقسیم ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا جمع ہے, کونوا مع الصادقین یہ جمع ہے, جمع کے مقابلے میں جمع ہے. اکائیوں پر اکائیاں تقسیم ہوں گی, یعنی ہر ایمان والے کو چاہیے کہ ایک صادق کے ساتھ رہے, ہر ایمان والے کو چاہیے کہ کسی ایک صادق کے ساتھ ہو جائے, یعنی کسی ایک متقی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے. بس یہ اتنا کام ہے. اور یہ واجب کا مسئلہ اسی آیت, کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, الامر للوجوب, تو واجب ہو گیا یہ. فاسأل به خبيرا واتبع سبيل من اناب الی, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ, صراط الذين انعمت عليهم واهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم, یہ منعم علیہم کا راستہ مانگا گیا, ہم سے کہا گیا کہ یہ دعا مانگا کرو, اگر نہیں مانگو گے سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی, واجب بھی ادا نہیں ہوگا, لہذا یہ واجب ہو گئی, یہ دعا بھی واجب ہو گئی. یہاں پر بھی ہے کسی اللہ والے کی صحبت, راستہ ہمیں اللہ والوں کے راستے پر چلا دیجیے. اللہ والوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ بھی تو کسی اللہ والے سے ہی کا ہاتھ پکڑ کے چلیں اس راستے میں, اللہ کے راستے میں. یہ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر ہی چلا جاتا ہے یہ راستہ, اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسی لیے کسی کو اشکال ہو تو حضرت نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے تشرف, اس تشرف بمعرفت احادیث تصوف, اس میں ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ تین قسم کی بیعتیں ثابت ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تین قسم. ایک تو بیعت علی الایمان ہے کہ کوئی مسلمان ہوتا تھا شرک سے توبہ کر کے, کفر سے توبہ کر کے, تو حضور اس کو بیعت فرما لیتے تھے, یہ ایمان کی بیعت تھی. دوسری بیعت جہاد کی ہے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, صحابہ فرما ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے حضور سے جہاد پر جب تک ہم رہیں گے, جب تک ہم زندہ رہیں گے. یہ تو غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ اس کو کھڑا کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ جہاد کو ختم کیا جائے, تو اس نے کہا تھا کہ جہاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت تک ہے, بس آپ کے بعد نہیں تھا, اب وہ ختم ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اگر یہ حدیث نہ ہوتی, الجہاد ماضی الى یوم القیامہ, جہاد قیامت کے دن تک چلتا رہے گا, جاری رہے گا, تو شاید غلام احمد قادیانی کامیاب ہو جاتا. تو یہ دوسری بیعت جہاد کی ہے. اور تیسری بیعت بخاری کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ بیعت کرو, اور بیعت میں جو الفاظ ہیں نہ ان میں ایمان کا ذکر ہے نہ ان میں جہاد کا ذکر ہے, بس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, چوری نہیں کریں گے, ان چیزوں اور گناہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں پر بیعت فرمائی. تو جو خالص جن چیزوں کا تعلق اصلاح نفس سے ہوتا ہے ان کا ذکر ہے اس روایت میں. تو یہ تیسری بیعت ہے جو ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے بیعت ہونا اصلاح نفس کے لیے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے یہ پوری مریدی کیا ہے, اور یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے. ایک صاحب نے کہا تھا یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے, میں نے کہا بدعتی لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ نمازیں پڑھتے ہیں, جاؤ نماز بھی چھوڑ دو پھر, وہ تو عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں, جمعہ بھی پڑھتے ہیں, جمعہ بھی چھوڑ دو, کیونکہ بدعت ہی پڑھتے ہیں. تو بدعت ہی بیعت ہوتے ہیں پیروں کے ہاتھ پہ. بھائی وہ غلط پیروں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں, آپ صحیح پیر تلاش کیجیے, آپ متبع سنت تلاش کیجیے, اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے تاکہ سنت تو ادا ہو آپ کی. لیکن یہ بیعت ہونا سنت ہے, فرض نہیں ہے. اور سنت بھی کون سی؟ موقعہ بھی نہیں, غیر موقعہ. البتہ اصلاح فرض ہے کہ اس سے اپنا علاج کرانا روحانی بیماریوں کا, یہ فرض ہے, یہ فرض عین ہے. اور آگے ایک آیت آج مزید گزری تھی, یا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا اس آیت سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ یہ اتقو اور کونوا مع الصادقین میں جو کونوا کا لفظ ہے, اتقو کا لفظ ہے, یہ بنتا ہے, یہ امر ہے, اور امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال. اور شرع جامی میں لکھا ہوا ہے کہ مضارع میں تجدد استمراری کی صفت پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو دوسرا شیخ پکڑنا واجب ہے, پھر فوراً واجب ہے. کیوں بھائی, کسی کا انتقال ہو جائے ڈاکٹر کا تو ہم کیا, اور اس کے اس ڈاکٹر کے انتقال جس سے ہم علاج کراتے تھے, علاج کراتے رہے اس کی زندگی میں, اب اس کا انتقال ہو گیا, اب وہ اس کے انتقال کے بعد ہمیں کوئی بیماری ہوئی تو ہم یہ ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ تو ایک ہی ڈاکٹر تھا, اس سے ہماری بڑی اچھی مناسبت تھی, اب ہم بس اب کسی سے علاج نہیں کرائیں گے. تو لوگ کہیں گے بیوقوف, جو ڈاکٹر موجود ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کرو اور علاج کراؤ, کیوں اپنی بیماری کو تم پال رہے ہو اور کیوں بڑھا رہے ہو بیماری کو, اس کو بیوقوف کہا جائے گا, کم عقلی کہا جائے گا. بالکل اسی طرح ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ تلاش کرنا واجب, دوسرے شیخ کا دامن تھامے. بہرحال زندگی بھر کسی کا سایہ رکھنا ضروری ہے. یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے, تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر, ورنہ جو ہوگا وہ ہوگا. جو 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 شیخ نہیں بناتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا, جو شیخ, میرا جملہ نہیں ہے یہ, بزرگوں کا جملہ ہے, جو شیخ نہیں بناتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, ان فضائل اعمال, فضائل صدقات وغیرہ, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک شیخ کے انتقال کے بعد جب دوسرا شیخ تلاش کرنے میں نفس کو یہ ہو کہ یہ پہلے شیخ کی طرح نہیں ہے. حضرت نے اس کا بھی علاج عجیب بات فرمائی کہ جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے اور دوسرے شیخ کے تلاش کرنے میں نفس یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تو پہلے شیخ کی طرح تو نہیں ہے, یہ اس درجے کے تو ہیں ہی, تو فرمایا اپنے نفس سے یوں کہہ کر اس سے تعلق قائم کرو, اور نفس سے یوں کہو کہ ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں رہیں گے, ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں رہیں گے, ان کی بھی قدر کرو, جو ہے جو موجودہ ہیں وہی قدر, وہ جیسے حضرت والا فرماتے تھے کہ کوئی کہہ نہیں میں موجودہ ڈاکٹروں کو میں مانتا ہی نہیں, دہلی کے قبرستان سے حکیم اجمل خان اٹھ کر آئیں, وہ میرا علاج کریں تو میں ان سے علاج کراؤں گا, ان سے تو میں, ان کو تو میں کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. اس کو کہا جائے گا یہ بیوقوف ہے, مرے گا اگر بیماری کا علاج نہ کرائے گا, بیوقوفی کی باتیں ہیں. یا ہمارے شیخ جو ہیں وہ تو انتقال کر گئے مگر ہمارا بس انہی سے اصلاحی تعلق. تو حضرت نے فرمایا تھا اگر کوئی پائلٹ جہاز میں جب پیسنجر یعنی آن بورڈ ہو جائیں, وہ سوار ہو جائیں, اور ان سے کہا جائے کہ بس یہ جو پائلٹ ہیں یہ ہیں تو کاکپٹ میں تو نہیں ہیں, اپنی جگہ پر نہیں ہیں, یہ اپنی قبر سے جہاز اڑائیں گے, تو ایسے جہاز میں کوئی بیٹھنا پسند کرے گا؟ بھائی زندہ شیخ تلاش کریں, یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. زندہ شیخ ہو, کوئی اللہ والا ہو, اس کو تلاش کر کے ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ پکڑنا, اس کا دامن تھامنا واجب ہے تاکہ اس واجب پر عمل رہے. وَأَلَا إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ بھی آیت گزری کہ خوب سن لو, اللہ کے جو ولی ہیں نہ تو وہ ان کو کوئی خوف ہے, خوف ہوگا نہ غم ہوگا. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف کہتے ہیں آئندہ کسی پیش آنے والے خطرے کے احساس کو, خوف کہا جاتا ہے. کوئی آئندہ کوئی خطرے کا احساس ہو اس کو خوف کہتے ہیں. اور غم کہتے ہیں جو گزشتہ کسی چیز کے نقصان کا احساس ہو رہا ہو, اس کو غم کہا جاتا ہے. تو نہ آئندہ کا نہ گزشتہ کا, کوئی ان کو نہ خوف, نہ آئندہ کا خوف نہ گزشتہ کا غم. وجہ اس کی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, دو وجہ سے کہ ایمان والے ہیں, اللہ کے اولیاء ایمان والے, اور نمبر دو تقوی والے ہیں. بس تو الحمدللہ یہ ایک صفت تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں, الحمدللہ ایمان ہمیں حاصل ہے. دوسری چیز جو تقوی ہے, اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا راستہ متعین ہے, جو اس آیت میں بھی گزرا کونو مع الصادقین میں, اور میں نے کل بھی روایت سنائی تھی کہ حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تقویٰ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. یا اور بھی ہیں, اور بھی روایات میں جیسے لکل شعین معدن و معدن و تقویٰ قلوب العارفین, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, نمک کی کان, سونے کی کان, ہیرے کی کان وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کی کان ہوتی ہے جس سے وہ معدنیات اس کو نکالا جاتا ہے. لکل شئین معدن و معدن التقوی قلوب العارفین, اور تقوی کی کان وہ اللہ والوں کے دل ہیں, وہ اللہ والوں کے دل ہیں. بس ان دلوں سے اپنا دل ملا لیجئے, اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, بستی عشق میں گھر بنا لیجئے, بس ان سے دل ملا لیجئے اور ان سے اپنا علاج کروائیے, ان سے گناہوں سے بچنے کے طریقے سیکھیے اور پھر جان لڑا کر ان طریقوں پر عمل کر کے گناہوں سے بچیے, اللہ والے ہو جائیں گے. آداب سیکھیے ہر چیز کے, ادب بھی اللہ والے سکھاتے ہیں, کتابوں کا, قلم کا, وغیرہ وغیرہ. بے ادب محروم ہوں از فضل رب, از خدا جو این توفیق ادب. یہ آنکھوں والے جو دیکھنے والے تھے وہ ان کا شعر ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. قلندر ہر چیز گویا دیدہ گویا, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ از خدا جو این توفیق ادب. ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں, کتابوں کا ادب, مسجد کا ادب, راستے کا ادب, قلم کا ادب, ان ہر چیز کا ادب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. بے ادب محروم من از فضل رب, کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. ہمارے دادا شیخ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سکھاتے تھے ہمیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت یہ میرے صاحبزادے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ صاحب ہوئے, یہ آپ کے زادے ہیں. تو آپ صاحب ہوئے یعنی آپ بڑی چیز ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی. فرمایا یوں کہو خادم زادے ہیں, غلام زادے ہیں, یا خادم زادے کا لفظ استعمال کرو, صاحب زادے ہیں. تو گویا آپ اپنے آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کے زادے ہیں. ایک دفعہ فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بہت زیادہ گرمی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کی نقیض اگر نکالی جائے تو مطلب یہ ہوا گرمی کم ہونی چاہیے تھی, بہت زیادہ ہو گئی. یعنی اللہ کے, اور گرمی کرتا کون ہے, کس کے فیصلے سے آج کراچی میں 32 ڈگری ٹیمپریچر تھا یا جتنا بھی تھا, وہ اللہ ہی کے فیصلے سے تھا. تو آپ گویا اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یوں مت کہا کرو کہ بہت زیادہ گرمی ہے, بہت زیادہ سردی ہے, بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. بس صاحب بارش خوب ہو رہی ہے. فرماتے تھے بارش خوب ہو رہی ہے, یہ ادب ہے, بتائیے یہ اللہ والے سکھاتے ہیں. بارش خوب ہو رہی ہے, گرمی خوب ہے, سردی خوب ہے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں, میں آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا, وہاں چھوڑ دوں گا. تو حضرت نے فرمایا بھائی محبت کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے, محبت کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے. اس نے کہا حضرت پھر کیا کہیں. فرمایا یوں کہو کہ پہنچا دوں گا, آپ بیٹھ جائیے میری سواری پر, آپ بیٹھ جائیں میں پہنچا دوں گا, یوں کہنا چاہیے. اور چھوڑنے کا لفظ تو اگر غصے میں اگر شوہر نے بیوی سے کہہ دیا میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو آپ پوچھ لیجیے علماء سے کیا مسئلہ ہے. تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو چھوڑ یعنی پہنچا دوں گا, یہ ادب سکھا. ایک دفعہ میں نے بھی حضرت والا کو خط جب لکھتا تھا تو حضرت والا کا بہت میرے اوپر کرم تھا کہ مجھ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ تم مجھے بھجوا دیا کرو خط, اور میں تمہارا اگر فرصت ہوگی میں اسی وقت جواب لکھ دوں گا. اور ایسا ہوتا بھی تھا, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں صبح مدرسے جاتے ہوئے خط لے کر گیا, حضرت والا کی خدمت میں پیش کیا, دوپہر تک اس کا جواب مل جاتا تھا, ورنہ آؤں اور لوگوں کا ایک ہفتے بعد ملتا تھا, ہمارا مل جاتا تھا ویسے. تو حضرت نے مجھے بہت رعایت دی, بڑی بڑی کرم, بڑی شفقتیں تھیں, اللہ والوں کی عجیب شفقتیں ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے خط میں یہ لکھا کہ حضرت وہ ہمارے گھر کے قریب کچھ فلیٹ ہیں, وہاں مسجد ہے فلیٹ میں, وہ وہاں کے لوگوں نے, ان کی انتظامیہ نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا دیا کریں. تو حضرت نے لکیر کھینچ کر وہ خط, اس وقت حضرت والا صحت مند تھے, فالج نہیں ہوا, تو حضرت نے لکیر کھینچ کے جواب لکھا, آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے جو آپ سے درخواست کی جا رہی ہے, آپ کو یوں لکھنا چاہیے تھا کہ فرمائش کی. آپ بتائیے الفاظ میں تکبر تھا, اس کی نشاندہی کی حضرت نے. درخواست ہے, درخواست کس سے کی جاتی ہے, بڑے سے, چھوٹا بڑے سے کیا کہتا ہے درخواست. تو گویا آپ بڑی چیز ہیں, آپ نے آپ کو بڑی چیز سمجھا آپ نے. یہ تکبر تھا، یہ الفاظ میں تکبر تھا، اس کے بھی اثرات. حضرت نے فرمایا آپ کوئی بڑی چیز ہیں جو آپ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے درخواست کی ہے، آپ کو فرمائش لکھنا چاہیے. اب آپ بتائیے اس دقیق نقطے پر کس کی نظر جائے، یہ تربیت کون کرے گا؟ ورنہ ہم تو نقصان اٹھاتے رہیں گے. کسی مربی کا سایہ نہ ہو تو بڑی مار کھاتا ہے آدمی، بڑی مار کھاتا ہے، بیوی کو بھی پٹائی لگاتا ہے بھی مار کھاتا ہے، بیوی کو بھی پٹائی لگاتا ہے. بہت سے لوگ حضرت والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت بد نظری پر بہت بیان فرماتے تھے. وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، حضرت اللہ نے کار تجدید لیا اس معاملے پر، لیکن ایک اور معاملہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کار تجدید لیا حضرت والا سے، وہ بیویوں کا معاملہ تھا. حضرت جہاں جاتے تھے بیویوں کی اتنی زیادہ حضرت والا اور دعوتیں ہوتی تھیں. ساؤتھ افریقہ میں مولانا عبدالحمید صاحب دعوت برکاتوں کی اہلیہ نے دعوت کی کہ میں ان مولوی صاحب کی دعوت کروں گی، جو بڑا زبردست بیان کیا کہ بیویوں کے حقوق کوئی بیان ہی نہیں کرتا تھا. یہاں کتنے مشائخ آئے ان کی عظمت سراخوں پر، لیکن یہ والا ایسا بیان ہے بیویوں کے حقوق، شوہروں کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے سب نے معافیا مانگی جا کے اپنی بیویوں سے کہ ہم کیا اب تک زیادتی کرتے رہے. اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خاص بات ہے کہ بیویوں کی بہت زیادہ اس میں رعایت کی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے جو بیویوں کو خوش رکھے اور بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بن گیا، بس وہی اللہ والا ہو گیا. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یہاں معیار قرار دیا بیویوں کو، اور وہ یہ ایسا ہے کہ بعض لوگ اور نمازیوں کو بھی نظر پتہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں بڑا ماشاء اللہ بڑے اللہ والے عالم ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور گھر میں اگر وہ بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے تو کہاں اللہ والا ہوا، کہاں بہتر آدمی ہوا، وہ کہاں اچھا آدمی ہوا، غلط آدمی ہوا، برا آدمی ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.